السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں. آج عظیم یوم ہے ولادت با سعادت امام تقوی و امام دین سید شباب اہل الجنہ سبط اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام و السلام. تمام راہ روان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تحیت مبارکباد عرض ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام امت کو امام تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کے بعد ہدایت انسان کے لیے دین مقرر کیا ہے، نظام ہدایت بنایا ہے، اور اس نظام ہدایت کے اندر ایک نظام عبادت مقرر کیا ہے. عبادتوں میں اہم ترین رکن و ستون عبادات کا نماز کو قرار دیا ہے، اور نماز میں بھی خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ، روز جمعہ و یوم جمعہ مومنین کے لیے بالعموم عید ہے، اور آج خصوصی عید ہے چونکہ عید میلاد سید الشہداء علیہ السلام کے بھی اس میں شامل ہیں. نماز جمعہ ہدایت امت کا اہم ذریعہ ہے امام امت کے لیے. خداوند تبارک و تعالی نے یہ وسیلہ و ذریعہ مقرر کیا ہے تاکہ امت کو رہنمائی کرے. اس کے اندر رکعات بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، اور خطبہ بھی ہے و خطبات. ان خطبات میں اہم رکن مومنین کو و بندگان خدا کو و امت الہیہ و امت اسلامیہ کو تقوی کی دعوت دینا ہے. جمعہ نماز جمعہ کا ایک اہم فریضہ و اصل فریضہ نظام تقوی متعارف کروانا، تبلیغ کرنا اور نظام تقوی قائم کرنا لوگوں کی زندگیوں میں. تقوی کے متعلق قرآن کریم نے سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے متعدد آیات میں، اور اس سے کئی گنا زیادہ روایات ہیں معصومین علیہم السلام سے مروی و منقول، جن میں مومنین کو تقوی کی دعوت ہے. قرآن کریم سے ہم نے ایک موضوع، ایک فصل تقوی کے متعلق انتخاب کی ہے تاکہ مومنین کی خدمت میں اس موضوع سے مربوط آیات تلاوت کی جائیں، پڑھی جائیں، اور آپ کے ذہن شریف میں یہ بات آ جائے کہ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا ہے. ایک موضوع یہ ہے کہ ہم یہ مشاہدہ کریں کہ متقین کے لیے قرآن کیا ذکر کر رہا ہے. تمام امور، تمام کمالات، دنیا و آخرت کے مقامات و درجات متقین کے لیے اللہ نے مخصوص قرار دیے ہیں. قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور عبرت بھی متقی لیتے ہیں، جو غیر متقی ہیں وہ تفریح کرتے ہیں، وہ محظوظ ہوتے ہیں مختلف مناظر دیکھ کر، لیکن باتقوی لوگ عبرت لیتے ہیں. اس کے متعلق آیت گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں پڑھی گئی تھی. آج آیت دیگر سورہ مبارکہ بقرہ میں ہیں، اور وہ بھی متقین کے بارے میں ہیں. یہ آیہ 194 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 194 میں، 194 میں، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ذکر فرمایا ہے عمومی، اور اس قانون کے بعد یہ ایک عام تقویٰ کے بارے میں فارمولہ ذکر کیا ہے، ضابطہ اہل ایمان کو ذکر کیا ہے. یہ آیہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، آیہ 194 سورہ مبارکہ بقرہ، جس میں متقیوں کے لیے ایک بہت اہم خصوصیت ذکر کی جا رہی ہے. وہ یہ کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اس آیت میں دیگر آیات کی طرح انسانی ہدایت کا اہم نسخہ ذکر کیا گیا ہے. معاشرے کو، انسانی بستی کو قائم رکھنے کے لیے، انسانی معاشروں میں گمراہی کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، نفسانی ہوس کی وجہ سے انسانوں کے اندر طغیانی آ جاتی ہے. جس طرح دریاؤں میں طغیانی آتی ہے اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور دریا حد سے بڑھ کر سیلاب بن کے لوگوں کی زندگیوں کو ویران کرنا شروع کر دیتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، کہ پاکستان میں ہر سال ایسا طغیان آتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، شہر اجڑ جاتے ہیں، گاؤں مسمار ہو جاتے ہیں، کہ سال ہا سال سے صرف تباہی پھیلتی ہے اور اس کو آباد نہیں کیا جاتا. پچھلے سال سیلاب آیا تھا پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں اور تباہی پھیلائی تھی، جو ابھی تک لوگ بے گھر اور بلا سایہ اور چھت زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی طرح کی طغیانی انسان کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، انسانی خواہش کے اندر بھی طغیانی پیدا ہوتی ہے. انسانی ہوس کے اندر جس طرح دریا میں طغیانی آتی ہے، اسی طرح انسانی خواہش میں، غضب میں، شہوت میں، ہوس میں طغیانی آتی ہے، اپنے حد سے باہر ہو جاتا ہے انسان. ہم جس زمانے میں آج زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ طغیانیوں کا دور ہے، طاغوتوں کا دور ہے، اور سب اپنی حدود سے نکل کر دوسری قوموں پر، دوسرے ملکوں پر تجاوز کر رہے ہیں، تعدی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. کس طرح سے روکا جائے، یہ نظام کیسے پرامن بنایا جائے، پرامن ملک، پرامن شہر اور پرامن قوم کے لیے قرآن کا یہ نسخہ ہے، یہ قرآنی راستہ ہے. ہمارے ملک کے اندر سیاستدان نسخے بتاتے ہیں، میڈیا نسخہ بتاتا ہے، باہر کے لوگ نسخہ بتاتے ہیں. پاکستان کو پرامن کرنے کے لیے یہاں پہلے لشکر بناتے ہیں، پھر ان لشکروں کو سرکوب کرنے کے لیے لشکر بناتے ہیں، اور جس طرح سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآنی طریقہ یہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. قرآنی طریقہ یہ ہے کہ انسانوں میں اگر طغیانی آ جاتی ہے، اگر اس طرح سے انسان اپنی حد سے نکل کر اور آپ کے اوپر حملے شروع کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں تاکہ یہ لوگ اپنے حد کے اندر رہیں، آپ پر تعدی نہ کریں، آپ پر تجاوز نہ کریں، آپ پر چڑھائی نہ کریں، آپ پر نہ چڑھ دوڑیں، کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا فرمان ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام. کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرام مہینے. حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، جن کا احترام ہے. ان مہینوں میں ایک یہی مہینہ ہے جو گزرا ہے، رجب. رجب المرجب حرمت کا مہینہ ہے، بہت عظیم ماہ ہے. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اشہر حرم میں سے ہے. شہر قرآن میں اور عربی زبان میں مہینے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے، یہ جمع اشہر ہے. حرام مہینے، احترام والے مہینے، ان کا احترام یہ ہے کہ ان میں جنگ نہیں کر سکتے، ان میں حملہ نہیں کر سکتے، ان میں آپ کوئی ایسا کام جو جنگ و قتال سے ہو ممنوع ہے، ان کا احترام ہے. ایک رجب ہے، دوسرا مہینہ ذی‌قعدہ ہے، تیسرا ذی‌الحجہ ہے، اور چوتھا محرم. یہ چار مہینے، ان میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتال کرنا، حملہ کرنا، یہ ناجائز ہے، چونکہ یہ احترام والے مہینے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اسی رجب میں مومنین یمن، مسلمین یمن پر حملہ کیا گیا ہے اسی حرام مہینے میں، اور یہ کافی ہوا. جس طرح زمینوں میں ایک حرم ہے، حرم احترام والی زمین کو کہتے ہیں، جیسے کعبہ و مکہ حرم کہلاتا ہے، احترام والا علاقہ جس کے اندر جنگ و جدال اور قتال ممنوع ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں کسی چیز کی حرمت و احترام کا لحاظ نہیں ہے، نہ دین کا، نہ قرآن کا، نہ اہل بیت کا، نہ رسول اللہ کا، نہ آل رسول کا و نہ امت رسول کا احترام ہے، حرمت توڑتے ہیں، ہر چیز کی حرمت شکنی کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے، نہ قبر رسول کا احترام، نہ آل رسول کی قبروں کا احترام، نہ دین کا احترام، نہ قرآن کا احترام، کسی چیز کا احترام نہیں، انسان کا بھی احترام نہیں، اور حرام و احترام والے مہینوں کا بھی احترام نہیں ہے. کعبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایسے مہینے میں یمن پر حملہ کیا جس میں جنگ و قتال حرام ہے، وہ ممنوع ہے، وہ رجب ہے، گزشتہ مہینہ. آج 3 شعبان المعظم ہے، اب 3 دن پہلے تک رجب تھا، حرام مہینہ. اگر حرام مہینوں میں کوئی آپ پر چڑھائی کر دے، حملہ کر دے، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ قرآن کا فرمان ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم انتظار کرتے ہیں، رجب میں جواب نہیں دیتے، رجب کے بعد آپ کو جواب دیں گے، چونکہ ابھی ممنوع ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ ایسے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی حرام مہینے کی حرمت کو توڑ کر مومنین پر حملہ کرتا ہے، تو مومنین کو چاہیے اسی حرام مہینے میں اس کا مقابلہ بھی کریں، انتظار نہ کریں، یہ نہ ٹھہر کے رکے رہیں کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے بعد میں، جس طرح بعض جگہ کرتے ہیں لوگ. یہ دلوں میں بیٹھی ہوئی یہ بات ذہنوں میں کہ محرم کا احترام یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں. مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک شہر میں 6 محرم کو جلوس عزا پر حملہ ہوا، دہشت گردی کا، خود کش حملہ، اور بہت سارے مومنین شہید ہو گئے اس جلوس کے اندر. لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے کہ شہداء کے جنازے ہیں، دفنانے ہیں اور احتجاج کرنا ہے، وہیں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، غم کا ہے، اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف شہداء کو دفن کرنا ہے، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور احتجاج بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، چیلم کے بعد دیکھیں گے سب کچھ. یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر حرام مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، احترام والے مہینے میں کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے، تو پھر آپ اس احترام میں نہ بیٹھے رہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے تو کاروائی ہم کریں گے، یا احتجاج کریں گے، یا کیس کریں گے. نہ، جس مہینے میں کوئی آپ پر تجاوز کرے، آپ پر دشمنی ظاہر کرے، حملہ کرے، آپ جواب دو اس کا، تاکہ وہ ٹک کے اپنے گھر میں بیٹھے. کہ جس طرح ابھی اہل یمن یہ کام کر رہے ہیں، ایک متجاوز نے ان پر حملہ کیا ہے، جواب دے رہے ہیں، ابھی اس کی جان چھڑانا مشکل ہو رہی ہے. میں اشارہ کروں گا اسی خطبے کے اختتام پر حالات کے متعلق کہ اس وقت کس مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے کے اندر کاروائی کا جواب اسی مہینے کے اندر تلافی بھی ہے، آپ تلافی کرو. والحرمات قصاص، اور تمام حرمات جن چیزوں کا احترام ہے، اگر کوئی ان کا احترام پائے مال کر کے اور مومنین پر حملہ کرتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے تو مومنین بھی جواب دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے تاکہ امن قائم ہو. ورنہ اگر مومنین یہ کہیں کہ ابھی حرمت کا مہینہ ہے، ابھی فلاں مہینہ ہے، ابھی ہم جواب نہیں دیتے، تو لوگ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جیسے عراقیوں کے ساتھ ہوا ہے. عراقی، ان کے اوپر تجاوز ہوا، چڑھائی ہوئی، لشکر بنے، چپ کر کے بیٹھے رہے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، پوچھیں گے، فلاں کریں گے. تو آپ نے دیکھا آدھے سے زیادہ ملک پہ تکفیریوں کا قبضہ ہو گیا، داعش کا قبضہ ہو گیا، گلے کاٹنے لگے آ کر، اور اسی طرح دیگر مقامات پر. لیکن جہاں مومنین ہوشیار ہیں اور قرآنی فارمولے پر عمل کرتے ہیں، وہاں جواب دیتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، وہ محفوظ بھی ہیں. اس کے بعد ہے فمن اعتدا، ایک عام قانون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر کیا ہے، فمن اعتدا، جو آپ پر تعدی کرے، عداوت کرے، چڑھائی کرے، دشمنی کرے آپ کے ساتھ، اور دشمنی کرتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کیا کرو؟ فمن اعتدا علیکم، جو بھی آپ پر تعدی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم، تم بھی جوابی کاروائی کرو، تلافی کرو، اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، جتنا اس نے آپ پر چڑھائی کی، آپ کا نقصان کیا، اتنا ہی آپ بھی کرو اس کا. آپ کی دیوار گرائی، آپ دیوار گراؤ اس کی. آپ کی گاڑی توڑی، دشمن کی بات ہو رہی ہے، مومن کی نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہ واپس جا کے مومنین کے کہو تم نے میری گاڑی توڑی تھی، میرا موٹر سائیکل توڑا تھا، میری دیوار توڑی تھی، میں بھی. یہ مومنین کے آپس کے جھگڑوں کی بات نہیں ہو رہی، دشمن کے ساتھ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی دشمن آتا ہے، آپ پر چڑھائی کرتا ہے، جتنا نقصان وہ پہنچاتا ہے، جتنا ظلم وہ کرتا ہے، جتنی تعدی آپ پر کرتا ہے، اب تلافی کرو اس کی. قرآن حق دے رہا ہے آپ کو، قرآن اجازت دے رہا ہے، بلکہ حکم دے رہا ہے، فاعتدوا، آپ بھی تلافی کرو اس کی جو اس نے کیا ہے، تاکہ آئندہ جرأت نہ کرے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. فمن اعتدا علیکم، ذہن میں رکھنا یہ آیا 194 سورہ بقرہ قرآن کریم کی آیت ہے، جو مومنین کو حکم دے رہی ہے کہ اگر چاہتے ہو امن قائم ہو، تو اس کا طریقہ و فارمولہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے، زیادتی کرے، نقصان پہنچائے، دشمن، اس کو جوابی کاروائی کرو. بمثل ما اعتدا علیکم، اتنا ہی کاروائی آپ کرو جتنی اس نے کی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ نہیں اس نے ایک دیوار گرائی ہے، آپ دو دیواریں اس کے گرا دو، اس نے ایک موٹر سائیکل توڑی ہے، آپ اس کی چار موٹر سائیکلیں جا کر توڑ دو، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس کی تلافی کرنی ہے آپ نے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس کام میں تقوی اختیار کرو. اگرچہ جنگ ہے، تلافی ہے، دفاع ہے، حفاظت ہے، لیکن تقوی کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ غضب کے ساتھ یہ کام کرو، غضب کے ذریعے نہیں کرنا، تقوی کے ساتھ. انتقام کے کینے سے یہ کام نہیں کرنا، انتقام کی آگ کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا. یہ عزیزان ذہن میں رکھیے گا آپ یہ بات کہ اسلام دین خصوصاً تشیع انتقامی مذہب نہیں ہے، انتقامی مذہب نہیں ہے. انتقام جاہلیت کی تہذیب کے اندر ہے، جیسا بھی ہے، قبائلیوں میں جائیں، وہ کوئی بھی اس کا بھائی بھائی کے ساتھ کرے، وہ ضرور تلافی کرتا ہے، انتقام لیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے خطا ہو گئی، اس کو معاف کر دیں. مومن مومن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیا کریں؟ معاف کر دیں. لیکن دشمن، کافر، اگر منافق کوئی آپ کے ساتھ تعدی کرتا ہے، اس کی تلافی کرنی ہے آپ نے. مومن کے ساتھ حکم اور ہے، دشمن کے ساتھ حکم اور ہے، الگ الگ ہے. جو دشمن کے لیے فارمولہ ہے وہ مومنوں پر نہیں لاگو کرنا. یہ نہیں کہ بھائی کو جا کر سبق سکھاؤ کہ تم نے میری یہ نقصان کیا، میں تیرا یہ نقصان. مومن کو جا کر سبق سکھاؤ، وہاں پر ہے کہ درگزر کرو، چھوڑ دو اس کو اور اللہ پہ چھوڑ دو، چونکہ مومن ہے، اپنا بھائی ہے، ہم مذہب دینی بھائی ہے، اس کو معاف کرنا ہے. لیکن جب دشمن کے مقابلے میں بھی جاؤ، انتقام کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، تقوی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. دشمن کے مقابلے میں بھی تقوی اختیار کرو تم. بے تقوی لوگ دشمن کے سامنے جب جاتے ہیں، پھر اپنے لیے ہر چیز جائز سمجھتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاتل گروہ، قاتل لشکر، قاتل قومیں، جب چڑھائی کرتی ہیں تہس نہس کر دیتی ہیں، ان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، شر ہے، فجور ہے، فسق ہے، فصلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ انہی دنوں میں یا کچھ آگے پیچھے گلگت پر کافی سال پہلے، آج سے وہ شاید 15 یا 20 سال پہلے ایک حملہ ہوا تھا، تکفیری لشکر نے گلگت پر حملہ کیا تھا، کوہستان سے لشکر بنایا اور گلگت پہ جا کے مومنین کو قتل کیا، علماء اس میں قتل ہوئے۔ ایک انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ بھیڑ بکریوں کو گولیاں ماری، اور بھیڑ بکریوں کو حلال جانور ہیں، آپ پکڑ کے لے جاؤ، کھاؤ، بیچو، استفادہ کرو، لیکن ان کے اندر اتنا غضب و کینہ و دشمنی بھری ہوئی تھی۔ مرغیاں، ان کا چونکہ شیعوں کی ہیں مرغیاں، لہٰذا ان کو بھی گولیاں ماری انہوں نے، مرغیوں کو گولیاں ماری، بھیڑ بکریوں کو گولیاں ماری، یہ دشمن کے اندر آگ ہے۔ لیکن مومن نے جب مقابلہ کرنا ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتا، تقویٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ غضب کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ایسے خاص موقع پر تقویٰ ترک نہیں کرنا۔ آپ آج یوم میلاد مبارک سید الشہداء علیہ السلام ہیں، اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کربلا میں یک طرفہ جنگ لڑی تقویٰ کے ساتھ، ادھر سے فسق و فجور و ظلم و ستم تھا اور ادھر فقط تقویٰ تھا۔ کوئی کام سید الشہداء نے اور آپ کے لشکر نے تقویٰ کی حد سے باہر نہیں کیا، کر سکتے تھے، تلافی کر سکتے تھے جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن تقویٰ کا بیچ میں خیال تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دفعہ امیر شام کو یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، چونکہ کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، خدا کا تقویٰ، اللہ کا تقویٰ مجھے مجبور کرتا ہے، اس لیے میں وہ کام نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، مثلا پانی بند کر دینا یا ایسے غیر انسانی کام کرنا جو شامی لشکر کیا کرتا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کا تقویٰ راستے میں رکاوٹ ہے، تقویٰ یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اے لوگو جان لو، اے ایمان والو جان لو، وَاعْلَمُوا، اب یہاں پر وہ قانون متقین کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خدا متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ با تقویٰ لوگوں کے ہمراہ ہے، اللہ کا ساتھ ہمیشہ متقیوں کے ساتھ ہے جس حالت میں ہو، لیکن اگر وہ اپنے عمل میں، اپنے میدان میں، ہر چیز میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو پھر یقین جان لیں کہ خدا متقین کے ساتھ ہے، اللہ با تقویٰ لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے چند طبقات کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ بتقویٰ لوگ ہیں۔ اگر چاہتے ہیں ہم مومنین و مسلمین کہ خدا کی معیت ان کو نصیب ہو، اللہ ان کے ساتھ ہو، تو اللہ کے ساتھ کے لیے ایک شرط ہے عزیزان گرامی، اور وہ تقویٰ ہے۔ آپ تقویٰ اختیار کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو وہ ختم بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ خب آپ دیکھیں کہ اتنے لشکر کفار کے جمع ہوئے جنہوں نے کوشش کی نسل کوثر و نسل رسول اللہ کو ختم کرنے کی، لیکن ختم نہیں کر سکے، کیوں؟ کہ اللہ ہے آل رسول کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو ساری دنیا کے ظالم جابر لشکر مل کر اسے نہیں مٹا سکتے۔ آج آپ دیکھیں کریا کریا و گلی گلی، آج خصوصاً 3 شعبان جشن مولود شعبان، جشن سید الشہداء برپا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ با تقویٰ لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ وہ لشکر جنہوں نے آل رسول کو ختم کرنے کی کوشش کی، حسین کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، لیکن آج بھی نام حسین ہر ذرے سے نکل رہا ہے، ہر پتے سے نکل رہا ہے، ہر ہوا کے جھونکے سے نام حسین لوگوں کو سنائی دے رہا ہے، کیوں؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المتقین۔ تقویٰ کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے. دوسری صورت کیا ہے؟ اگر اللہ ساتھ نہ ہو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ حالت یہ ہے کہ خدا اللہ کی جو نافرمانی کرے و تقوی اختیار نہ کرے خدا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے, خدا اس کا ساتھ نہیں دیتا کسی بھی کام میں, اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں موکول الی نفسہ, یہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنے سپرد کر دیا ہے. میں اس کی مثال پہلے بھی دی ہے, یہاں بھی عرض کرتا ہوں مختصر, وقت کم ہے. عرب لوگ جو جانور پالتے تھے, بھیڑ بکریاں مویشی اور اونٹ گھوڑے, ان کی یہ عادت تھی برخلاف آج کے اس سودخور معاشرے میں کہ حلال حرام سارے جانوروں کو ذبح کر کے بیچتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے یہ حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے. سود کی خاطر, مال کی خاطر ہر چیز کی خرید و فروخت میں ہیں, گدے بیچ رہے ہیں, کتے بیچ رہے ہیں, لوگوں کو کھلا رہے ہیں بلیاں اور ہر چیز. لیکن عربوں میں یہ خصوصیت تھی کہ اگر وہ جانور سے استفادہ کرتے, مثلا اونٹ سے استفادہ کرتے سال ہا سال, پھر وہ اونٹ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اسے مہار نکیل نکال کے صحرا میں اسے کھلا چھوڑ دیتے تھے اپنے حال پر, جدھر جائے مرضی ہے اپنے حال پر چھوڑ دیتے تھے, اس پر سامان نہیں لادتے, اپنے حال پہ چھوڑا ہوا جانور. خوب بظاہر یہ اچھی بات ہے, جانور کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا, اب خوشی سے چرے گا, اپنی خوشی سے جہاں جائے گا. لیکن یہ جانور بہت بدقسمت ہوتا تھا جو ہمدردی کے طور پر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تھا, چونکہ یہی جنگلی درندوں کا شکار ہوتا ہے. جس اونٹ کا کوئی چرواہا نہ ہو, محافظ نہ ہو, نگہبان نہ ہو, بھیڑیے اور کتے اور جنگلی جانور اسے چیر پھاڑ کھاتے ہیں. یہی ہوتا کہ وہ بوڑھے اونٹ جن کو عرب اپنے حال پر چھوڑ دیتے کچھ عرصے کے بعد, ان کی لاشیں چیری پھاڑی ہوئی ملتی تھی. اللہ تعالیٰ بھی کچھ قوموں کو جو خدا کی راہ پہ نہیں چلتی, جو اللہ کا فرمان نہ مانیں, جو تقوی اختیار نہ کریں, ان کو خدا اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. ہمیں پسند نہیں ہوتا کہ ہماری تربیت کی جائے, ہماری تعلیم دی جائے, ہمیں زیر نظر رکھا جائے. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے. سب سے بدترین سزا اللہ کی یہ ہے کہ خدا کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دے. اس کو روکنے کے لیے کوئی اہتمام نہ ہو. اس وقت خوب یہ طلاب عزیز یہاں تشریف فرما ہے, یہ بھی ممکن ہے یہ چاہتے ہوں کہ یہ قوانین مدرسے کے حوزے کے یہ سب ختم ہو جائیں, ہم مرضی سے سوئیں, مرضی سے جاگیں, مرضی سے جو کام کریں. یہ بدترین حالت ہے. ایسے لوگ ہیں کچھ جن کو کوئی نہ اٹھاتا ہے, نہ جگاتا ہے, نہ سلاتا ہے, نہ کچھ پڑھاتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ امتحان ہے. ہم حسرت کرتے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ ہے, یہ بہترین ہے. نہ, یہ بدقسمت ہے, یہ سب سے زیادہ محروم انسان ہے, یا قرآن کریم کے بقول ملعون انسان ہے. ملعون یعنی محروم, جسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا. خدا اگر چاہے کسی کو نجات دینا, اسے اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا, بلکہ اس کے لیے قدم قدم پر ایسا اہتمام سبب پیدا کرتا ہے جو اس شخص کو غلطی سے بچائے. اور ہم بھی یہ دعا نہ کریں کہ خدایا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے, ہمیں اس سختی سے نکالنا, بلکہ ہم یہ کہیں کہ پروردگارا ہمیں ہمیشہ آئمہ کے زیر سایہ تربیت کی توفیق عطا فرما, رسول کے زیر سایہ تربیت کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کے زیر سایہ زندگی نصیب فرما, معلم اور مربی کے سائے میں زندگی نصیب فرما. ہمارے استاد بزرگوار جو کافی عمر مسن ہو چکے تھے, ان کی یہ فرمان تھا, وہ یہ کہتے تھے میری ابھی بھی حسرت ہے. وہ خود 60-70 سال کے تھے, اور 60-70 سال میں وہ یہ کہتے تھے کہ میں آج بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی استاد ہو, 70 سالہ استاد یہ آرزو کر رہا ہے کہ میرا آج بھی جی چاہتا ہے کہ وہی استاد میرا جو جوانی میں تھا وہ آج بھی ہو, وہ آج بھی مجھے اٹھائے, آج بھی مجھے سمجھائے, آج بھی مجھے متوجہ کرے, رہنمائی کرے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو, چونکہ ضرورت ہے. میں وہ انسان نہیں بننا چاہتا جس کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ سب سے برے دو انسان ہیں، سب سے برے، جن کو خداوند تبارک و تعالی نے سب سے برا قرار دیا ہے. ان ابغض الخلائق رجلان، سب سے برے دو آدمی ہیں. ایک وہ شخص جو عالم نہیں ہے اور عالم بن گیا ہے، بننا چاہتا ہے اور لوگوں نے اس کو عالم بنا دیا ہے، یہ سب سے برا انسان ہے. اور دوسرا رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، دوسرا وہ انسان ہے جس کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، جا تو چر چوگ جا مرضی ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر. جس طرح یہ جانور جو عرب چھوڑ دیتے تھے اپنے حال پر، یہ چارہ نہیں کھاتا تھا، غلاظت کھاتا تھا ڈھیر پہ جا کر، چونکہ اونٹ جب اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گندگی کھانا شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں جلال، گندگی خور، ڈھیر پہ کھانے والا اونٹ جلال اس کو کہتے ہیں. ہو یہ اونٹ اپنے حال پہ چھوڑے تو گندگی کھائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، جو با تقویٰ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جن کے ہاں تقویٰ نہیں ہے خدا نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تم جو مرضی ہے کرو، جیسے چاہو رہو، خدا کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور اس زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسی آزادی ہرگز طلب نہ کریں جس میں خدا نے اپنے حال پر ہمیں چھوڑ دیا ہو. کہ اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ نجات عطا فرمائے اور تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. دوسرا خطبہ چونکہ مخصوص ہے سید الشہداء علیہ السلام کی ذات گرامی سے وروز ولادت ہے، میں چند جملے حالات کے متعلق بھی اسی خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. عزیزان، خوب دن بدن جو بڑھ رہا ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، بحرانوں کا زمانہ ہے، اور مومنین کے لیے بہت سخت زمانہ ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو کر شیعہ کے لیے فتنے بنا رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے. جس طرح کا شیعہ ہو فرق نہیں ہے، پہلے 12 امامی شیعوں کو نشانہ بناتے تھے، جہاں بھی ہو، پاکستان سے شروع کیا انہوں نے شیعہ کے قتل و غارت، عراق میں شروع کی، بحرین میں شروع کی، لبنان میں شروع کی، اور دیگر ممالک میں پھیلتے پھیلتے، اور پھر دیگر شیعہ طبقات بھی اس کی زد میں آئے ہیں. اور آج آپ دیکھیں یمن میں 4 امامی شیعہ، زیدی شیعہ ظلم کا نشانہ ہے، اور اسماعیلی شیعہ جو ایک خاص قسم کی طرز اپنا کر یہ سمجھ رہے تھے ہم محفوظ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وہ بھی ظلم کا شکار ہوئے. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آج بھی ایک بیان وزیر داخلہ کا موجود تھا کہ شیعہ اقلیتی برادریاں، یعنی بوری و اسماعیلی، ان کے تحفظ کے لیے حکومت نے خاص اقدامات کرنے ہیں. شیعہ کا بھی نام لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھ لیا کہ شیعوں میں جن کو حکومت بچانا چاہتی ہے وہ فقط دو طبقے ہیں، ایک بوری شیعہ، بوہرا، وہ بھی 6 امامی شیعہ ہیں، اور ایک اسماعیلی، یہ بھی 6 امامی ہیں. پچھلے خطبے میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے فرزند جناب اسماعیل تھے، وہ امام علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے امام کی زندگی میں جنہوں نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اسماعیل زندہ ہیں، پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، وفات نہیں ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانا. ان کے پیروکاروں کو اسماعیلی کہتے ہیں، 6 امامی یا اسماعیلی. ان کی شاخیں ہیں، ایک ان میں سے آغا خانی اسماعیلی ہیں، اور ایک ان میں سے بوہرا، جو جن کا مرکز ہندوستان میں ہے بمبئی میں، ان کے امام پیشوا برہان الدین، وہ گزشتہ سال ظاہراً وفات پائی ہے انہوں نے، ابھی ان کے نئے امام ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے. لیکن دوسری شاخ ان کی جو آغا خانی کہلاتے ہیں، یہ پوری دنیا میں موجود ہیں. ان کے امام پرنس کریم آغا خان ہیں، جو ظاہراً سویڈن میں پیدا ہوئے ہیں اور پیرس میں مقیم ہیں اس وقت، اور وہ ان کے پیشوا ہیں. یہ سب ان کے پیروکار ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، گلگت میں سب سے زیادہ ہیں، ہنزہ میں، اور پھر کراچی اور دیگر شہروں میں موجود ہیں اکادوں کا. خوب یہ پرامن برادری ہے، جب سے پاکستان میں بلکہ غیر پاکستان میں بھی انہوں نے اپنا اظہار وجود کسی شعبے میں نہیں کیا، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اچھے رفاہی کام کرتے ہیں. ان کو بچانے کے لیے پاکستانی حکومت بہت سیریس ہے. ان کی بس پر حملہ ہوا اور پاکستان کے وزیراعظم، صدر، آرمی چیف، چیف جسٹس سب نے مل کر ان کے جماعت خانوں میں گئے، تعزیت تسلیت کی اور پرنس کریم آغا خان کو فون کر کے تعزیت و تسلیت کی اور عہد کیا. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس واقعے کے ذمہ داروں کو پکڑ لیا، ماسٹر مائنڈ بھی پکڑ لیا اور بس پر حملہ کرنے والوں کو پکڑ لیا، اور جو لوگ تھے جن میں سے چار کا اعلان ہوا اور بتا بھی دیا. آئے روز اخبار میں تھوڑی تھوڑی کر کے خبریں ان کے بارے میں آ رہی ہیں. سعد عزیز کے نام سے ماسٹر مائنڈ تھا اور ایک کوئی قاری معاویہ تھا اس کے اندر. یہ پڑھے لکھے بہت ہی ہائی تعلیم یافتہ لوگ، ملک کی یونیورسٹیوں سے آئی ٹی کے اسپیشلسٹ اور ماہر یہ گروپ بنا. اور انہوں نے جہاں اور بہت سارے ظلم کیے، یہ اخباری باتیں میں کر رہا ہوں جو اخباروں میں آیا ہے. اب آپ توجہ کریں کہ ایک کمیونٹی پر، وہ بھی پاکستانی ہیں اور شیعہ، چھ امامی شیعہ، ان پر حملہ ہوتا ہے. ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں اور ان کو تعزیت و تسلیت دی جاتی ہے، پوری حکومت الرٹ ہو جاتی ہے. اور کراچی میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں تمام فورسز، ایجنسیاں، سیاست کے بڑے رہنما سارے شریک ہوتے ہیں اور وہیں عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کے ذمہ داروں کو پکڑنا، اور پکڑ لیا ایک ہفتے کے اندر اندر. اب یہ ریاستی قوت ہے، طاقت ہے، جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور الحمدللہ وہ پکڑ لیے. اب یہ بھی امید ہے کہ کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے. لیکن اس کاروائی کے اندر ایک پیغام ہے، آج کا بھی وزیر داخلہ کا بہت صریح پیغام تھا کہ ایک خصوصی فورس گویا بنائی جائے گی، اسپیشل ایک حفاظتی پیکج دیا جائے گا اقلیتی شیعہ برادری کو، یعنی شش امامی، اسماعیلی و بوہرا، ان دونوں کے لیے حفاظتی انتظامات ہو رہے ہیں. لیکن اثنا عشری، 12 امامی، نہ وہ ان کے لیے، نہ کوئی قاتل ان کا پکڑا جاتا ہے. ایک ہفتہ تو کیا، 25 سال سے کوئی پکڑا نہیں گیا. اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو اسے باعزت جیل سے بری کر دیتے ہیں. جب سے ایکشن پلان بنا ہے حفاظتی پاکستان کے اندر، اسی دن سے قاتلوں کو آزاد کرنا شروع کر. نجف مسجد اسلام آباد میں جنہوں نے دھماکہ کیا ان کو آزاد کر دیا گیا، اور ملتان میں جنہوں نے کارروائی کی انہیں آزاد کر دیا گیا. جہاں جہاں کوئی شیعہ، 12 امامی شیعہ کا قاتل تھا، عزت کے ساتھ بری کر دیا گیا ان کو. مومن پورا واقعہ لاہور میں جو ہوا، ان کے قاتلوں کو آزاد کر دیا گیا. ایک آدمی کو کسی نے اگر مارا، وہ پھانسی چڑھ رہا ہے، اور شیعہ قوم کے ہزاروں بے گناہ افراد کے قاتلوں کو آزادی دی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا میں اثنا عشری تشیع دنیا میں اظہار وجود کیا اس نے، ایک طاقت، عزت اس نے حاصل کی ہے. اس وقت تمام منصوبے اس تشیع کے محاصرے کے لیے ہیں. عراق میں 12 امامی شیعہ ہیں، داعش بنایا، لشکر بنایا عراق کے اندر. لبنان میں 12 امامی شیعہ ہیں، ان کے لیے الگ لشکر بنایا. بحرین میں 12 امامی شیعہ ہیں، ان کے لیے الگ لشکر بنایا. ایران میں 12 امامی شیعہ ہیں، ان کے لیے الگ لشکر بنایا. پاکستان میں اکثریت 12 امامی شیعہ ہیں، ان کے لیے الگ لشکر بنایا. ایک شاخ کے لیے فوراً سارے حکومتی ذمہ دار جا کر تعزیت و تسلیت کرتے ہیں، اور ایک تشیع کی شاخ ہے جس کو مٹانے کے لیے سارے کمر بستہ ہیں، سب کے سب، عرب ملک، غربی ملک، صہیونسٹ اور مقامی حکومتیں، نام نہاد مسلمان ممالک میں اور از جملہ پاکستان کے اندر، کہ باقاعدہ عدالتیں تحفظ دیتی ہیں تشیع کے قاتلوں کو اور ان بے رحم درندوں کو تحفظ دیتی ہیں. وہ کیا چارہ جوئی ہے؟ ہم بھی اگر یہ توقع رکھیں کہ جس طرح جب یہ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونے والی ہے، شیعہ محفوظ ہو جائے گا. عزیز ایمان، سادہ لوہی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ تخیل و توہم ہے. آپ کے تحفظ کے لیے دنیا میں کوئی بھی صحیح سوچ رہا، چونکہ یہ شیطانی لشکر آپ کی سرکوبی کے لیے بنائے گئے ہیں، تشیع کی نابودی کے لیے بنائے گئے ہیں، تشیع کی کمر توڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں، دوسروں کو اعلان کر کے مستثنا قرار دے کر. تو وزیر داخلہ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کی وجہ سے کس کا ہوا، اس ناشری تشیع کا ہوا. تو پہلے تحفظ ان کو دیا جائے، اگر آپ واقعی ملک مخلص حکمران و خدمت گزار ہیں، اعلان کرو کہ تشیع کی حفاظت کے لیے خصوصی فورس بنا رہے ہیں، استثناء کر کے چھ امامی کو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم آغا خانی و بوہری ان پر حملے نہیں ہونے دیں گے، لیکن اسنا شری ان کے لیے جو لشکر بنائے تھے، ظاہر ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. عرب پیسہ جتنا لگا ہے، جو لشکر پاکستان میں بنے ہوئے اور پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، آپ ان دھوکوں میں نہ آئیں، آپ ان بیانات کے چکروں میں نہ آئیں. عزیزان من، فتنوں میں زندہ رہنے کے لیے ہوشیاری و بیداری کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے میں اشارہ کروں گا خطبہ دوم میں. اگر آپ چاہتے ہو بحرانوں میں اسنا شری، وہ تشیع جس کی سرکوبی کے لیے پوری دنیا آج تمام یزیدیت کمر بستہ ہے، تمام یزیدیت کمر بستہ ہے، اس کے پاس نجات کا راستہ، تحفظ کا راستہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے. اور وہ ہستی جس کا آج یوم ولادت ہے، سیرت حسین علیہ السلام، سیرت سید الشہداء علیہ السلام، سیرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ تشیع کی نجات و بقا کا راستہ ہے. چونکہ یزیدیوں کے ہی حکمرانیوں کے سائے میں یہ شجرہ طیبہ پلا ہے، بڑا ہے، اور آج یہاں تک پہنچا ہے، اور آگے انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا یہ. اور ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے، سیرت حسین علیہ السلام پر عمل کرنا. اس لیے آپ ان چکروں میں، ان دھوکوں میں نہ آئیں. عراق میں اور سوریا میں تکفیری لشکر نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. رمادی شہر الانبار سب سے بڑا صوبہ ہے عراق کا، اور اس کے مرکز پر، رمادی پر، داعش نے دوبارہ قبضہ کر لیا. پہلے قبضہ تھا اور ملیشیا نے اس کو چھڑایا، دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا اس پر. اور اسی طرح ایک بڑی کامیابی داعش کو، تکفیری لشکر کو، سوریا میں حاصل ہوئی ہے، اور وہ پالمیرا شہر ہے، دنیا کا سب سے بڑا تاریخی اثر، آثار قدیمہ میں سے. جب روم کی حکومت تھی، یہ شام، موجودہ شام اور لبنان اور فلسطین، یہ سلطنت روما کا حصہ تھے، اسلام سے پہلے روم کی قلمرو میں تھے. روم کی قلمرو میں، شام کے اس شہر میں، پالمیرا میں، یہاں پر بہت بڑا شہر تھا تجارتی. اس تجارتی شہر، وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا آثار قدیمہ کا مجموعہ ہے. خصوصیت کے ساتھ وہاں صرف تاریخی حیثیت ہے، جیسے مونجو داڑو ہے پاکستان کے اندر. پتہ نہیں کبھی توفیق ہوئی ہے مونجو داڑو دیکھنے کی یا نہیں. گجرانوالہ بھی پورا نہیں دیکھا ہوا، بعضوں نے کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ گجرانوالہ بھی سیر کر سکیں، وقت نکالا کریں. قرآن بھی کہتا ہے کہ وقت نکال کے یہ ویران آبادیوں کی سیر کیا کرو، دیکھا کرو. سیرو فی الارض فانظروا، جایا کرو یہاں پر، دیکھو کہ یہ کیوں تھے، کیسے تھے، کتنے طاقتور تھے اور کیسے سرنگون ہو گئے، تاکہ عبرت لو ان سے. وقت نکال کے دیکھا کرو. پاکستان میں آثار قدیمہ، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، مونجو داڑو ہے، اور اس طرح کے چند مقامات ہیں، جایا کریں. دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ یا مجموعہ آثار قدیمہ کا یہی پالمیرا شہر کہلاتا ہے، سوریا کے اندر ہے، جو رومی حکومت کے زمانے میں بنا تھا، پھر ویران ہوا. اس میں آبادی نہیں ہے کوئی، اس کی سوکل جیشی حیثیت نہیں ہے. اس پر داعش نے قبضہ کیا، کروایا گیا. کیوں؟ اس شہر میں جانے سے پوری دنیا میں اس کو کوریج ملی ہے، ٹی وی پر، میڈیا پر. داعش کی بہت بڑی کامیابی ثابت کرنے کے لیے اس شہر پر قبضہ کروایا گیا، اور ساتھ ہی رمادی پر. کیوں قبضہ کروایا گیا؟ اس کے کئی پہلو ہیں، یہاں وقت نہیں میں ان سب کی طرف اشارہ کروں، صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ سعودی عرب کے اندر جو احمق طبقہ، پہلے بھی احمق تھے، بے وقوف، ان کی نسل سے بے وقوف ترین لوگ ابھی حکومت میں آئے ہیں. اور یہ ڈانسر کلب کا جو وزیر دفاع ہے ان کا، محمد بن سلمان، جو چند ہفتے پہلے تک کلبوں میں ڈانس کرتا تھا اور آج وزیر دفاع اور ولی عہد اور کیا کیا بن گیا ہے. یہ 27-28 سالہ جوان فاسد و انتہائی کرپٹ انسان, اس نے تفریح کے طور پر یمن پر حملہ کر دیا اور آ کر کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا, اور یمن میں آپ نے دیکھا کہ برے طریقے سے ناکام ہوئے. اب یمن پر حملہ کچھ مقاصد کے لیے تھا, یمن سے جان چھڑانے کے لیے عراق اور سوریہ میں کامیابیاں داعش کو دلوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر جائے, داعش اور عراق رمادی اور پالمیرا کی طرف چلی جائے, سوریہ کی طرف چلی جائے, سارے مل کر ان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح یمن سے ان کو نکلنے کا موقع مل جائے, عزت کے ساتھ نکلنے کا موقع مل جائے. لیکن خوب جیسا یمنیوں نے ان کو پیغام دیا کہ جنگ جو شروع کرتا ہے وہ ختم نہیں کرتا, شروع کوئی کرتا ہے ختم کوئی اور کرتا ہے, اور پھر ایسی قوم سے جنگ کہ اگر اس کے خلاف کوئی یزید جنگ شروع کر دے تو وہ 1400 سال تک جنگ ختم نہیں کرتے. یزید اعلان کرتا ہے ختم ہو گئی, یزید اعلان کرتا ہے اسیر آزاد ہو گئے, یزید اعلان کرتا ہے میں نقصان کا معاوضہ دیتا ہوں, یزید اعلان کرتا ہے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسے جناب سیدہ زہرا نے, ثانیہ زہرا نے جواب دیا, شروع تم نے کیا ہے ختم ہم کریں گے, اور ابھی ختم نہیں کرنا. کب ختم ہوگی؟ کہ جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا اس وقت یہ جنگ ختم ہوگی, اس وقت تک یہ جنگ جاری ہے. یہ ہر یزید کو پیغام ہے کہ اگر تم نے شروع کی جنگ پھر ختم کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ جنگ اگر ہزاروں سال بھی طول اس نے کھینچا تو ہم میدان میں حاضر ہیں, چونکہ بقیہ تو سیف ہیں, اور بقیہ تو سیف تلواروں کے بچے کھچے وہ مرنے سے اور شہادت سے نہیں ڈرتے, وہ در حقیقت پھیلتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے اور خدا ان کا حامی و ناصر ہے. عزیزان, پاکستان اور عالمی حالات جو فتنہ اپنے اندر پال رہے ہیں, اس فتنے کے اندر فقط ایک طبقہ مد نظر ہے. یہ سب تشیعوں کے لیے فتنے کھڑے کیے گئے ہیں, صرف شیعہ کے لیے, اور ہمیں پاکستان میں شاید اس نقطے کا احساس نہ ہو, لیکن اگر آپ عالمی حالات کا جائزہ لیں, اس وقت تشیعوں جس قدر ترقی میں ہے, طاقت بن کے ابھر رہا ہے, تمام یزیدی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں بوکھلائے ہوئے ہیں. کیمپ ڈیوڈ میں عرب ملکوں کو بلا کر اوباما نے میٹنگ کی, اور صرف ایک ایجنڈا تھا اس کا کہ تشیعوں سب سے بڑا خطرہ ہے تمہارے لیے, اور بچانے کے لیے تم امریکہ کا سہارا لو. اور یہ بھی گئے وہاں جا کر امریکہ سے ضمانت مانگتے ہیں, اسے کہتے ہیں لکھ کے دو ادھر کہ ہمیں تم نے بچانا ہے. ہو کس سے بچانا ہے؟ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایران شیعہ ہے, ایران سے بچانا ہے, بس ایران کو تباہ کرو. امریکہ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, ابھی ناراض ہیں یہ لاڈلے بچے امریکہ کے, امریکہ سے شاہ سلمان ناراض ہو گیا ہے. کیوں ناراض ہے؟ کہتے ہیں تم ایران پہ بم کیوں نہیں پھینکتے, ایران پہ حملہ کیوں نہیں کرتے, ایران کو ختم کیوں نہیں کرتے. ہو امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنا ایران کا خاتمہ نہیں امریکہ کا خاتمہ ہے, وہ امریکہ کی نابودی ہے. وہ جانتا ہے, وہ شاہ سلمان جتنا بیوقوف نہیں ہے, وہ محمد بن سلمان جتنا بیوقوف نہیں, وہ جانتا ہے کہ اس میں کس کی نابودی ہے. دوسری چیز جو اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر ملک کے اندر تشیع بیدار ہے, خود سعودی عرب کے اندر. اس وقت سعودی عرب کو اوباما نے یہ کہا ہے تمہیں ایران سے خطرہ نہیں, تمہیں اپنے ملک کے اندر عوام سے خطرہ ہے, یہ تمہارے خلاف اٹھنے والے ہیں. ایک ایک ملک کو اوباما نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں, تمہارے لیے ایران خطرہ نہیں بلکہ اپنے ملک کے عوام خطرہ ہیں. دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ان عوام سے ہمیں بچاؤ کہ ہم ان کی زد میں نہ آئیں. اور ظاہر وہ عوام بھی ہر ملک کے اندر صفے اول میں, ہر اول دستے میں شیعہ ہیں. الحمدللہ یہ سب علامتیں ہیں. تشیعوں نے 1400 سال 1200 سال انتظار کیا, انتظار کے نام پر نظارہ کیا, انتظار اور ہے نظارہ اور ہے. 1200 سال سے شیعہ نے نظارہ کیا, لیکن آج سے شیعہ نے انتظار شروع کر دیا ہے. نظارہ اور انتظار میں فرق کیا ہے؟ نظارہ یہ ہے کہ شیعہ چپ کر کے بیٹھا رہے, امام کے آنے کا انتظار رکھے, یہ نظارہ ہے. ہم نظارہ کرتے ہیں امام آئیں گے. انتظار کیا ہے؟ کہ ہم امت بن کر امام کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں، امام کی جانب سفر شروع کرتے ہیں، اور شیعہ نے الحمدللہ امام کی جانب حرکت شروع کر دی ہے، اور انتظار اسی چیز کا نام ہے۔ ظہور کی یہی شرط تھی، جس دن تم میدان میں آؤ گے وہ پردہ غیبت سے آ جائے گا باہر انشاءاللہ۔ آپ پاکستانی شیعہ، آپ زیادہ خطرے میں ہیں، آپ کی مشکلات زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی مشکل یہی کہ شعور کی کمی ہے بالعموم پاکستانیوں میں، اور اس وجہ سے شیعوں کو عموماً دائیں بائیں موضوعات میں لگا دیا جاتا ہے، الجھا دیا جاتا ہے، اور عالمی تشیعوں کے ساتھ مل کر باہم ہم آہنگی کے ساتھ حرکت نہیں ہو پاتی۔ ہمارے رہنما، بزرگان، علماء سب کا یہ فریضہ ہے، عوام، متدینین، جوانان، ہر ایک کا، خواتین و مرد، کہ اپنی سطح شعور و بیداری کو بلند کریں، تاکہ انشاءاللہ اس کاروان میں پیچھے نہ رہ جائیں ہم، کہ جب وہ عصر ظہور آئے، غلبہ دین کا زمانہ آئے، تو پاکستانی ہراول دستے میں کھڑا ہوا ہو۔ یہ نہ ہو کہ پاکستانی پیچھے کہیں پچھلی صفوں میں صرف موبتیاں جلانے کے لیے آئے۔ پاکستانی شیعہ یہ نہ کہے کہ لبنانی شیعہ، عراقی شیعہ، بحرینی شیعہ، سعودی شیعہ، شامی شیعہ، یہ جائے ظہور کے لیے میدان میں ہو، یہ شہید ہو جائیں، ان کے مقبروں پر ہم اگربتیاں اور موبتیاں لے کر آئیں گے۔ نہ عزیز امان، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے ہونا چاہیے کہ آپ ہراول دستے میں ہوں۔ اس لیے کہ پاکستانیوں کے اندر جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، یہ جوش اور ولولہ اور عقیدت پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، اور یہ جوش و ولولہ ہی چاہیے جو تشیعوں کا بنیادی سرمایہ ہے۔ اور انشاءاللہ خداوند تعالی تمام مسلمین کو، بالخصوص تشیعوں کو، ان بحرانوں اور فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدِ شباب اہل الجنہ و سیدِ الرحمہ، و علی ابن الحسین، و محمد ابن علی، و جعفر ابن محمد، موسیٰ بن جعفر، و علی بن موسیٰ، و محمد بن علی، و علی بن محمد، والحسن بن علی، والحجۃ بن الحسن، القائم المهدی، والصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده، واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، اتقوا الله عبادي، اوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله فان خير الزاد التقوى۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو طاعت تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی اختیار کریں اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے گھر میں، گھریلو معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں، معاشرت میں، معیشت میں، اور صبح و شام میں، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المتقین، خدا با تقوی انسانوں کے ساتھ ہیں، اس زندگی کو پسند نہ کریں جس میں اللہ نے بے تقوی ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور ہم اس حیوان کی طرح جیسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو، درندوں کے حوالے کر دیا ہو، ان انسانوں کی طرح نہ رہیں۔ با تقوی انسانوں کے لیے خدا نے، چونکہ اللہ مع المتقین، متقیوں کے لیے خدا نے اہتمام کیا ہے، بے تقوی انسانوں کو فاسق فاجر حاکموں کے سپرد کر دیا ہے، یزیدوں اور شیطانوں کے سپرد کر دیا ہے، درندوں کے سپرد کر دیا ہے، چار ٹانگوں والے درندے، جبڑے والے درندے، دم والے درندے، وہ بڑے درندے نہیں ہیں، ظالم حکمران سب سے بڑے درندے ہیں، ظالم نسلیں سب سے بڑی درندے ہیں، یہ درندوں کو بھی شرما دینے والے درندے ہیں، اور بے تقوی لوگوں کو خدا ایسے ظالم حکمرانوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر تقوی اختیار کریں تو پہلا نتیجہ تقوی کا یہ ملے گا آپ کو کہ یزیدیوں سے نجات مل جائے گی، چونکہ خدا جن کے ساتھ ہو انہیں درندوں کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ بندگان صالح و ائمہ صالح کے حوالے کرتا ہے، امام عادل کے حوالے کرتا ہے۔ آج بہت عظیم دن ہے، اور یوم ولادت با سعادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام مومنین، حاضرین، جوانان و تمام ملت اسلامیہ و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے مناسبت۔ اور اسی طرح مسلسل جو اعیاد شعبانیہ، جو عیدیں آ رہی ہیں، چار شعبان بھی مناسبت ہے، پانچ شعبان المعظم بھی مناسبت ہے، دس شعبان بھی مناسبت ہے، اور پندرہ شعبان بھی عظیم مناسبت ہے۔ یہ اعیاد شعبانیہ آپ تمام مومنین کو و تمام راہروان راہ قرآن و عطرت کو مبارکباد عرض ہے انشاءاللہ، کہ خداوند تعالی ہمیں ان ائمہ صالح کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متقیوں کو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، با تقوی انسانوں کو تحفے خدا نے دیے ہیں، ہدیے دیے ہیں، ان ہدایہ میں سے یہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم امام کے نام سے جانتے ہیں، در حقیقت اللہ کے تحفے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ جو با تقوی ہوگا، با ایمان ہوگا، خدا کی راہ پر چلے گا، اس کو ہدیہ خدا دے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بہت عظیم احسان، منت، وہ تحفہ، وہ ہدیہ انسان کو دیا جائے جس کا کوئی معاوضہ نہ بن سکے، اس کو عرب منت کہتے ہیں، من یعنی بہت عظیم ہدیہ جو اللہ نے بغیر کسی استحقاق کے دے دیا ہے آپ کو، اور وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ عظیم احسان اللہ کا مومنین پر ہے کہ ان میں اللہ نے رسول مبعوث فرمائے ہیں، اور خدا نے یہ نعمت اپنی روکی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام بہت خوبصورت نام ہے، وہ کیا ہے؟ یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ ذات جس کا فضل و کرم و لطف مخلوق کے اوپر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کی ذات والا صفات کا ہدیہ آغاز تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کرم خدا کا ختم نہیں ہوا، بلکہ پھر کیا ہوا؟ اس ہدیے کے وجود سے، نور سے خداوند نے ایک ہدیہ دیگر عطا کیا جس کا نام قرآن نے کوثر رکھا ہے۔ اے رسول، مومنین، توجہ فرمائیں، مومنین کو کیا کہا؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. اے مومنوں، یہ اللہ کا بہت عظیم احسان ہے جس نے رسول تمہارے اندر مبعوث کیا ہے. یہ مومنوں کو خطاب ہے، پھر رسول کو خطاب ہے. انا اعطيناک الکوثر، اے رسول اب آپ پر احسان ہے اور آپ کے ذریعے پوری بشریت پر احسان ہے. اور وہ رسول، یہ آپ پر بھی احسان ہے اور پوری بشریت پر احسان ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت پر احسان ہے. اور وہ یہ کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کوثر عطا کی ہے. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. کوثر ہم معنی کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ قرآنی عنوان سیدہ زہرا بتول عذرا، اللہ نے یہ نام جبریل کے ذریعے مقرر فرمایا. کوثر، کوثر منبع، خیر کا منبع جو کبھی ختم نہ ہوتا ہو، جس میں اگر کوئی ختم کرنا بھی چاہے تو ختم نہ ہو سکتا ہو. اس خیر کے منبع کو، نہ ختم ہونے والے خیر کے منبع کو قرآن کوثر کہتا ہے. اور وہ ہدیہ رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے وہ ہدیہ امت کے سامنے پیش کیا. اور پھر یہ کرم خدا کا، یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ ذات جس کا فضل بریہ و مخلوق کے اوپر ختم نہیں ہوتا، کوثر کے بطن مبارک سے خداوند تبارک و تعالی نے دو خیر کی ایسی نہریں جاری کر دیں، ایک کا نام شبر رکھا اور ایک کا نام شبیر، ایک حسن کہلایا اور ایک حسین. اور یہ وہ دو نہر و دریا ہیں نور خدا کے، جو کوثر کے بطن سے امت کو عطا کیے، بشریت کو ہدیے عطا کیے. آج اس اللہ کے احسان عظیم کا دن ہے مومنین، آج حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے. 3 شعبان، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے پروردگار شکر گزار ہے تیری بارگاہ میں اس ہدیے پر جو تو نے حسین علیہ السلام کی شکل میں و صورت میں تمام عالم ہستی کو عطا کیا ہے. اور اے اللہ، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم سب کو حسین کا نام لینے والوں میں سے بنایا ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے. چونکہ اللہ نے اپنے ہدیے تو دیے، لیکن ایسی اندھی مخلوق بھی موجود ہے، بے بہرا بھی موجود ہیں، غافل بھی موجود ہیں، جو ان ہدیوں کو پہچان نہیں سکے. ان کے زمانے میں رسول اللہ تھے، رسول اللہ کو پہچان نہیں سکے. ان کے زمانے میں کوثر زہرا موجود تھی، لیکن زہرا کے مقام کو پہچان نہیں سکے. اور ان کے زمانے میں حسین موجود تھے، لیکن حسین کو پہچان نہیں سکے. اے شیعہ، جتنا فخر کرو کم ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و آلہ، اے پروردگار تیری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ولایت علی سے تمسک کرنے والوں میں سے بنایا ہے، اور آل علی سے تمسک کرنے والوں میں سے بنایا ہے. عزیزان، یہ عظیم و مبارک مناسبت مومنین کے لیے ہدیہ الہی ہے، و اس ہدیہ پر شکر کا مقام ہے. جیسا میں نے اشارہ کیا خطبہ اول میں، یہ بحران اور فتنے، تاریخ میں ایسا زمانہ کم گزرا ہے کہ جہاں پر فتنوں کا دائرہ اتنا بڑا ہو، اتنا پھیل گیا ہو. مثلا پہلے رسول اللہ کے خلاف، آل رسول کے خلاف سازش کرتے تھے ایک خاندان، بنو امیہ، ایک خاندان سازش کرتا تھا. دوسرے روم و ایران و ہندوستان و چین و افریقہ و امریکہ اس سازش میں شریک نہیں تھے، بنو امیہ شریک تھے. بنو امیہ ایک شجرہ خبیثہ ہے، قرآن نے جو عنوان دیا ہے اس کا. خوب، یہ خاندان یہ سازش کرتا تھا. اس کے بعد بنو عباس آئے، اگرچہ ان کا تعلق ایک جہت سے رسول اللہ سے تھا، لیکن جو طریقہ اپنایا وہ رسول اللہ کا نہیں بلکہ بنو امیہ کا اپنایا، اور بنو امیہ سے بھی بڑھ کر ظلم و ستم کیے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے خاندان اور ایسے شیاطین حکمران آتے گئے۔ یہ پہلا زمانہ ہے جس میں میراث رسول، ثقلین میراث رسول ہیں، عترت و قرآن، اور ان کے خلاف فتنہ و سازش بنائی گئی ہے عالمی سطح پر اتنے وسیع دائرے کے اندر کہ جس میں ہر قوم و طبقہ شامل ہو گئے۔ آج صرف ایک خاندان نہیں ہے، عرب بھی اس میں شامل ہے، غرب بھی اس میں شامل ہے، عربی و عبری و غربی سب کے سب اس کے اندر شامل ہو کر، اور صرف ایک قوم کے خلاف، ایک مکتب کے خلاف، ایک نظریے کے خلاف ساری فوجیں، سارے لشکر جمع ہو کر محاصرہ کرنے آ گئے ہیں فقط ایک نظریے اور ایک نور کو اور ایک چراغ کو، اور وہ ہے چراغ حسین ابن علی۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے، رسول اللہ نے سید الشہداء کا تعارف یہ کروایا، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ عزیزان، یہ دو جملے یہ سمجھنے کے ہیں مومنین کے لیے کہ جب طوفان آ جائے، سمندری ماحول ہو، طوفانی ماحول ہو، سب ڈوب رہے ہوں، غرق ہو رہے ہوں، شیعہ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں مایوس نہیں ہوتا؟ جب کالی گھٹائے ہوں، جب سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اور جب سرخ آندیاں چل رہی ہوں، جہاں غبار ہو اور کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کنفیوژن ہو، وہاں شیعہ پھر بھی نجات کی امید اپنے ہاتھ سے نہیں کھوتا۔ کیوں نہیں کھوتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے ایک ایسی دستاویز شیعہ کو تھمائی ہے اور شیعہ کے توسط سے پوری بشریت کو پیش کی ہے، اور وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، جن کی دو صفات ہیں، ایک اندھیری راتوں میں ہدایت کے چراغ ہیں، گمراہی کی گھٹاؤں میں ہدایت کے چراغ ہیں، اور ایک طوفانوں کے اندر، فتنوں اور بحرانوں کے طوفانوں میں نجات کی کشتی ہیں۔ یہ صفات ہیں سید الشہداء کی، یہ معصومین کا فرمانا ہے، اور سیرت بھی معصومین علیہ السلام کی ہے۔ یا جمعہ کا خطبہ ہے، وہ وقت کم ہے، میں وہ سارے حوالے یہاں نہیں ذکر کر سکتا۔ اہتمام عملی ہر معصوم کا رسول اللہ کی ذات سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک، ہر معصوم کی سیرت، عملی سیرت اس بات پر قائم ہے۔ روایات، اقوال، فرامین الگ ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد کتب حدیث کے اندر و تاریخ میں موجود ہیں، جہاں پر ائمہ ہدا علیہ السلام نے سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت، ذات اور آپ کے کمالات کو پیش کیا، اور خود زائر بن کر، صرف ایک معصوم ایسے ہیں جن کے مزار کی زیارت کے لیے ہر معصوم زائر بن کر گئے ہیں، اور زائر ہونے کو اپنے لیے شرف سمجھا ہے کہ ہم زائر حسین ابن علی ہیں۔ یہ ایک مقام فقط سید الشہداء کو نصیب ہے۔ سید الشہداء کے مزار کے قریب بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، شاید 100 کلومیٹر یا اس سے اوپر نیچے ہوگا، نجف موجود ہے، کربلا کے قریب ہے، امام اول کا مقبرہ و روضہ، اور ظاہر شان امیر المومنین سب کے لیے واضح و نمایاں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے و بلند کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاکید تمام مومنین کو نجف جانے کی نہیں بلکہ کربلا جانے کی ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطا ان کا لقب تھا، ان کی کتاب ہے کشف الغطا، اسی کی وجہ سے ان کا لقب بن گیا کاشف الغطا، تاریخی کتاب، تشیع کے مضبوط ترین کتابوں میں سے، متن میں سے ایک یہ کتاب ہے کشف الغطا، جس کے مصنف شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے جب روایات، اقوال و سیرت معصومین کی پڑھی اور دیکھی تو مجھے قوی احتمال ہوا ذہن کے اندر کہ سید الشہداء کی زیارت ہر مومن پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، یہ ان کا فرمان تھا. فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ استحباب کا دیا، مستحب کا، چونکہ باقی سارے فقہا علماء کا فتویٰ زیارت مستحبہ کا تھا کہ سید الشہداء کی زیارت مستحب ہے، لیکن یہ کہا کہ روایات کو جب میں دیکھتا ہوں، لب و لہجہ دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہ زیارت واجب ہے. چند سال قبل ہم نے عشرہ محرم میں انہی روایات کو موضوع قرار دیا تھا، اگر پسند فرمائیں مومنین و جوانان اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. وہ روایات ہیں عاشورہ بعنوان مکتب، اس عشرے کا عنوان ہے عاشورہ بعنوان مکتب، اس میں یہی روایات ذکر کی گئی ہیں اور وجہ بیان کی گئی ہے فلسفہ کی، کیوں ائمہ ہدا نے کربلا کو قبلہ قرار دیا، قبلہ شعور، قبلہ نجات، قبلہ امت. ایک قبلہ عبادت ہے مکہ میں، وہ عبادت کا وہی قبلہ ہے، لیکن امت کی نجات کا قبلہ، امت کے شعور کا قبلہ بحرانوں میں، طغیانوں میں، ظالم حکمرانوں میں، فتنوں اور بحرانوں کے زمانے میں جس قبلے سے تمسک کرنا ہے اس کا رخ کربلا کی طرف ہے، وہ کربلا کے اندر ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ آپ عمر میں ایک دفعہ ضرور جاؤ، بلکہ روایات میں ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں قرض لے کے ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ، کسی اور زیارت کے لیے اتنی تاکید نہیں کی گئی. کیوں جاؤ؟ نہ اس لیے کہ وہاں جا کے اپنے آپ کو زری سے اور مقبرے سے اور روزے سے اور دروازے سے مس کرو، ٹچ کرو، اور پھر یہ کہو کہ اس مقبرے کے اندر جو تقدس پایا جاتا ہے، جو برکت پائی جاتی ہے، وہ میرے وجود میں آئے، متبرک ہو کر آ جاؤ. وہ پہلو تمام مقبروں میں اور زیارتوں میں ہے. آپ مدینہ میں سب سے عظیم زیارت رسول اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اولیاء اللہ ائمہ اطہار کی ہر زیارت پہ جائیں تو تبرک کا پہلو وہاں موجود ہے. کربلا صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ متبرک ہو کر آ جاؤ، کربلا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہاں سے تم نے نجات کا راستہ سیکھنا ہے. نجات کا راستہ سیکھنا ہے کہ کس طرح بحرانوں میں، طغیانوں میں، طوفانوں میں کس طرح زندہ رہتے ہیں. یہ کربلا سے شعور ملتا ہے عزیزان من. یہ ولادت آج سید الشہداء کی یاد دلاتی ہے، ہمیں اس راستے کو یاد دلاتی ہے. عقیدت الحمدللہ، سبحان اللہ، کے پاکستان میں عقیدت سب سے زیادہ ہے. ہم نے دیکھے اقوام، کچھ اقوام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، کچھ کے ساتھ سفر کیا، پڑھا، ان سے بات چیت کی، لیکن جتنی عقیدت و ولولہ پاکستان کے اندر ہے اتنا دنیا میں کسی قوم کے اندر موجود نہیں ہے. عقیدت ہم ولادت پہ، شہادت پہ اظہار کرتے ہیں، مرثیہ و نوحہ کی صورت میں کبھی، اور قصیدہ و رباعی کی صورت میں، اور مجلس میں اپنی داد تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں مومنی عزیزان. لیکن سب سے اہم چیز جو ہمیں کربلا سے و سید الشہداء کی ذات سے حاصل کرنی ہے، حسین علیہ السلام آج کی مشکلات کی نجات کا ذریعہ حسین ابن علی ہے، تشیع کے لیے بھی اور بشریت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور پوری زمین کے لیے حسین علیہ السلام کا راستہ نجات کا راستہ ہے. میں ایک جملہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای دامہ ظل العالی نے ایک جملہ بیان فرمایا، وہ جملہ آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں، بارگاہ سید الشہداء میں بھی ایک ہدیہ عقیدت کے طور پر، اور آپ مومنین کی خدمت میں آگاہی کے لیے و بیداری کے لیے. آپ توجہ کریں، ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کی ذات جب ذہن میں آتی ہے، بعض بزرگوں کے بقول کہ حسین وہ مولود ہے کہ جس کی خوشی جب دل میں آتی ہے تو آنکھ میں آنسو ضرور آ جاتا ہے. دنیا میں ایک ہی خوشی ہے ایسی جو بغیر آنسوؤں کے نہیں آتی، اور یہ عجیب بات ہے، ہم تو کربلا کے بعد روتے ہیں، رسول اللہ کربلا سے پہلے روز ولادت حسین حسین پر روئے. جب تشریف لائے، اطلاع ملی، مسجد میں تھے، رسول اللہ اطلاع دی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کوثر کو ہدیہ عطا کیا ہے. سید رسول اللہ آئے اور آ کر طلب کیا، اسماء بنت امیس سے کہا کہ آپ لائیے میرے لیے، مولود کو لے کر آئیں، کپڑے میں لپیٹ کر، سفید کپڑے میں لپیٹ کر مولود آل کسا و مولود آل ابا کو لے کر آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں دیا، ہاتھوں میں لیا اور لے کر، پہلے رسول اللہ نے ایک کان میں آذان کہی اور ایک کان میں اقامت، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اس چاند جیسے نورانی چہرے کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جناب سیدہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، مولود کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا، اے کوثر، اے زہرا، اے بیٹی، یہ مولود وہ ہے جو پوری کائنات کو رلا دے گا، اس پر بڑا ستم ہوگا۔ اور اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، نام رکھا، کنیا رکھا ابا عبداللہ، اور فرمایا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، وہ دن جو حسین پر آئے گا وہ کسی اور پر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے گریہ کیا، امیر المومنین نے گریہ کیا، امام حسن مجتبیٰ نے گریہ کیا، یہ سب کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اور آج ہم کربلا کے بعد ہیں، ہم حسین کا نام سنتے ہی احساسات جو دل میں ابھرتے ہیں، ساتھ آنکھ پرنم ہو جاتی ہے، دل رن سا جاتا ہے، گلے میں ایک غصہ و غضب کی کیفیت آ جاتی ہے کہ کیوں اس ہدیہ خدا کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، ستم ہوا۔ عزیزان، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر جو کربلا کا دن تھا وہ سخت تھا، بہت سخت، بہت سخت دن تھا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت دن حسین کے لیے پہلے، کربلا سے پہلے تھا، مدینہ سے کربلا تک سب سے سخت دن تھا۔ کیوں سخت دن تھا؟ کربلا میں سب کہہ رہے تھے حسین کو و آل حسین کو مارو، اور یہ دشمن تھے، لشکر دشمن تھا، ہر ایک کی زبان پر تھا، لوٹو مارو، مارتے تھے، لوٹتے تھے، لاشوں کو لوٹتے، خیموں کو لوٹتے، اموال لوٹتے، ہر چیز لوٹ لیتے۔ لیکن حسین جب مدینے سے چلے، دشمنوں کے نرغے میں نہیں تھے، دوستوں کے نرغے میں تھے، اور ہر دوست، ہر خیر خواہ آگے بڑھ کر حسین کو ایک جملہ کہہ رہا ہے، وہ جملہ جو حسین کے لیے رہبر معظم فرماتے ہیں شاید کربلا کی تلواروں سے زیادہ سخت جملہ تھا، سخت جملہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ اے حسین نہ جائیے، اے حسین مت جائیں مدینے سے۔ دشمنوں نے نہیں، دوستوں نے، اپنوں نے، ہمدردوں نے، خیرخواہوں نے، سب نے یہ کہا، اے حسین نہ جائیے، اے حسین مت جائیے، اے حسین خطرہ ہے، اے حسین بچوں کو لے کر نہ جائیں، کنبے کو لے کر نہ جائیں، بیویوں کو لے کر نہ جائیں۔ قدم قدم پہ حسین یہ جملہ سنتے جا رہے ہیں، اور سختی کیا ہے؟ سختی یہ ہے کہ جو لوگ یہ جملے کہہ رہے ہیں وہ چونکہ اپنے ہیں، ان کو حسین کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے، کسی کے سامنے کہہ دیتے ہیں شکریہ بھائی، نصیحت کا شکریہ، کسی نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، کسی کو کہا اللہ تیرا بھلا کرے، کسی کو کہا خدا تجھے خیر دے، اور یہ جملے کہہ کر مدینہ سے کربلا تک پہنچے۔ صرف ایک جگہ پر سید الشہداء نے سختی کے ساتھ جواب دیا، جب کچھ خیر خواہوں نے کہا نہ جائیں، امام نے فرمایا اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر جو مجھے ایسی باتیں کرتے ہو، خب میں کون ہوں؟ میں نجات کی کشتی ہوں، میں ہدایت کا چراغ ہوں، اور جب دین ڈوب رہا ہو، امت ڈوب رہی ہو، اور کشتی کو کہا جائے کہ آگے طوفان ہے، آگے طغیان ہے، آپ مت جائے، تو حسین فرماتے ہیں سوچو ذرا ہمدردو، یہ کیا جملہ کہہ رہے ہو؟ اگر بمر میں پھنسے ہوئے دین کو کشتی نہیں بچائے گی تو کون بچائے گا؟ اگر طوفانوں میں لپٹی ہوئی امت کو کشتی نہیں بچائے گی تو کون بچائے گا؟ لیکن کشتیاں جب بچانے جاتی ہیں تو خود بھی ان تھپیڑوں کی زد میں آ جاتی ہیں، جن کے لیے حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تیار ہوں، میں آمادہ ہوں اور آگاہ ہوں۔ اس لیے وہ جملے بہت سخت تھے سید الشہداء کے لیے۔ عزیزان من، یہ نعرہ جو ہم لگاتے ہیں، کربلا نجات کا راستہ ہے، کربلا درس ہے ہمارے لیے، کربلا ہی سب کچھ ہے، یہ حقائق ہیں، یہ نعرے نہیں ہیں۔ یہ فقط شعار نہیں ہے، ایمان لاؤ ان کے اوپر، اپنا حسین پر ایمان لاؤ. ابھی تک حسین پر ایمان نہیں آیا. ہم حسین علیہ السلام کو ایک بزرگ ہستی کے طور پر، چونکہ آپ مسلمانوں کو یہی عقیدہ بتایا گیا ہے، رسول اللہ کی اولاد ہیں، مقدس ہستی ہیں، اور ہر محترم کا احترام کرنا چاہیے، ہر بزرگ کا احترام کرنا چاہیے، لہذا آل رسول سید شباب اہل جنت ہے، حسین علیہ السلام کا نام آئے نظر نیاز کرو، احترام کرو. نہ، اللہ نے حسین کی حیثیت و شخصیت اس سے بڑھ کر بنائی ہے، اس سے بڑھ کر بنائی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر ڈوبتی ملت کی نجات کا ذریعہ حسین ابن علی، ہر طوفانوں میں لپٹی ملت کی نجات کا ذریعہ حسین ابن علی ہے. اس لیے آئمہ نے بھی جب وقت سخت آیا تو حسین ابن علی سے تمسک کیا، حسین ابن علی سے متمسک ہوئے، اور حسین ابن علی نے یہ راستہ کھولا. یہ راستہ بند نہیں ہوا، یہ راستہ کھلا ہے. عزیزان، شہادت حسین ہو یا ولادت حسین ہو، اصل دعوت شہادت و ولادت اس بات کی طرف ہے کہ آپ اپنے زمانے کے مسائل کو فقط راہ حسین سے حل کر سکتے ہو، باقی کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ نہ ہو کہ تبرک کے لیے مجلس میں آ جائیں اور نجات کے لیے سیاسی جماعتوں کا سہارا لیں. نہ عزیز من، جب حسین کی کشتی نجات کی کشتی ہے تو تیری جماعت بھی حسین ہے، تیری پارٹی بھی حسین ہے، تیرا لیڈر بھی حسین ہے، تیری سیاست بھی حسین ہے، تیری دیانت بھی حسین ہے، تیری عبادت بھی حسین ہے، تیری نجات بھی حسین ہے، تیرا سب کچھ حسین ہے. یہ ایمان کے ساتھ تو نے ثابت کرنا ہے. نہ یہ ہو کہ دل میں عقیدت حسین کی ہو اور پرچم کسی اور کا اٹھایا ہو. اگر ایک پرچم تھاما ہے حسین کا، تو حسین کے پرچم کے ہوتے ہوئے کسی اور جھنڈے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. نام حسین کے ساتھ کسی اور کا نام جچتا ہی نہیں ہے. آج تشیعوں کے پاس یہ عظیم نجات کا ذریعہ موجود ہے، حسین علیہ السلام کا چراغ و نجات کا راستہ پوری دنیا کو منتظر و محتاج ہے. اور آج ساری دنیا کو اگر پوچھیں، مظلوموں کو پوچھیں نجات کہاں نظر آتی ہے، تو وہ ممکن ہے عصر حاضر کا نام لے، لیکن اس کو کھولے تو اندر سے نام حسین ابن علی نکلے گا. حسین ابن علی نجات کا ذریعہ ہے. یہ سیرت پاکستان کے لیے ضروری ہے، چونکہ وہ ولولہ و جذبہ و عقیدت جو پاکستان کے اندر ہے وہ دوسری قوموں کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن انہوں نے نام حسین تھاما، راہ حسین تھاما، اور نجات پا گئے. میں آخری جملہ حسین ابن علی کی ذات کے بارے میں، ایک پاکستانی مصنف کا جملہ ہے جو رائٹر ہیں، کتاب لکھی ہے انہوں نے انقلاب اسلامی پر. انقلاب اسلامی جب ایران میں آیا 1979 میں، یہ اس وقت آر سی ڈی کے یہ نمائندے تھے پاکستان کے تہران کے اندر، انہوں نے انقلاب کا آنکھوں دیکھا حال ذکر کیا ہے. بارہا میں نے مجالس میں اس کتاب و مصنف کا ذکر کیا. اہل سنت ہیں، یہ سیکولر ہے، بلکہ یوں کہوں کہ سیکولر زیادہ نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے، وہ اپنا ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا سیکولر کا. ضرورت پڑنے پر مذہبی ہو جاتا ہے، چھوڑ دے دیتا ہے، ہر وادی میں موجود ہوتا ہے. سیکولر انسان ہے، لیکن اس نے جو بیان کیا خوبصورت باتیں، ان خوبصورت باتوں میں سے ایک جملہ اس کا یہ تھا. انہوں نے لکھا کہ میں جب ایران جا رہا تھا تو ایران کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اکٹھی کی میں نے معلومات، ایران سے پلٹے ہوئے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی میں ایران میں ڈیوٹی ہے تو مجھے کچھ بتاؤ وہاں کیسے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں. کہنے لگے کہ سب نے اپنے اپنے مطابق، ذہن کے مطابق معلومات دی. ایک ریٹائرڈ کرنل تھے جو پاکستانی امبیسی میں تہران میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس آئے، ان سے میں ملا اور ان سے پوچھا جی کچھ آپ رہنمائی فرمائیں. انہوں نے بڑی مفید باتیں کی. ایک بات یہ کی، کہنے لگے کہ آپ ایران میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے شیعہ ہیں، پوری ملت، پورا ملک شیعہ ہے، اور شیعہ حسین ابن علی کے نام سے زندہ ہے. آپ دیکھو گے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں تضاد پایا جاتا ہے. آپ ایک ایسی قوم میں جا رہے ہو جس کے اندر تضاد، کھلا تضاد نظر آئے گا. یہ کہنے لگے، چونکہ خود رائٹر ہے، سیاسی بھی تھا اور دانشور، اس کو یہ جملہ اچھا لگا کہ بھائی میں جس قوم میں جا رہا ہوں اس قوم کے اندر عملاً تضاد پایا جاتا ہے. کہنے لگے بتائیے کیا تضاد ہے. تو اس ریٹائرڈ فوجی نے بتایا کہ دیکھو یہ شیعہ ہیں، ان کی زبانوں پر نام حسین ابن علی ہے. ایرانی اٹھتے بیٹھتے ہوئے حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں ادب کے ساتھ، یا حسین ابن علی یا حسین کے نام سے ہر کام کرتے ہیں۔ ان کا ورد زبان ہے حسین، ایک طرف سے ان کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف سے آپ دیکھو 2500 سال سے یزیدی نظام شہنشاہیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امام حسین ہے، حکمران یزید ہے ان کا، اور یہی تضاد ہے اس قوم کے اندر۔ حسین حسین بھی کرتے ہیں اور سایہ بھی ان کے اوپر یزیدی نظام کا ہے، یہی تضاد۔ یہ رائٹر کہتا ہے میں گیا، میں نے دیکھا کہ حقیقتاً ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ حسین کا نام بھی لیتے ہیں اور یزیدی نظام میں بھی راضی ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس ملت کے اندر ایک ایسا بابصیرت راہبر قائم ہوا جس نے ملت کو آ کر اس تضاد کی طرف متوجہ کیا، اے ایرانیوں یہ تضاد ہے، تمہیں ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یا حسین کو چھوڑ دو یا شہنشاہ کو چھوڑ دو۔ ایرانیوں نے اپنے راہبر کو جواب دیا، اے راہبر بابصیرت، حسین ہماری نجات ہے، حسین ہمارا ایمان ہے، حسین ہمارا دین ہے، حسین ہماری حیات ہے و آخرت ہے، ہم شہنشاہ کو چھوڑ دے سکتے ہیں، حسین ابن علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور وہ رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے لوح ایام نام ہے اس کتاب کا، پڑھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس قوم کو تضاد سے باہر نکلتے ہوئے، یہی قوم اپنے ہاتھوں سے یزیدی حکمران کا تختہ الٹ کر پرچم حسین اپنی مملکت میں بلند کر دیا انہوں نے۔ تو عزیزان، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تضاد ابھی بہت ساری قوموں میں موجود ہے، بہت سارے حسین حسین کہنے والے ابھی تک عملاً اس تضاد کا شکار ہیں، اور ولادت حسین و شہادت حسین بالخصوص یہ پیغام دیتی ہے کہ اے حسین کہنے والے، تجھے پہلے اس تضاد سے باہر آنا پڑے گا۔ دو لشکر ہیں آمنے سامنے، اپنی پوزیشن واضح کر، کس طرف ہے، تو یزید کے ساتھ ہے یا تو میرے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دسترخوان ادھر بچھا ہوا ہو اور سجادہ تیرا ادھر بچھا ہوا ہو۔ اگر حسین کو تھاما ہے تو سیاست بھی حسین والی ہو، اگر حسین کو تھاما ہے تو معیشت بھی حسین والی ہو، حکومت بھی حسین والی ہو۔ اگر حسین کا نام لیا ہے تو پھر سراپا حسینی بن جا، اور حسینی کے اندر یزیدی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ حسین ابن علی کے صدقے، جناب سیدہ کے صدقے، آل رسول کے صدقے، اور شہداء کربلا کے صدقے، اس نور کے صدقے، و ان مولودین شعبان کے صدقے، پروردگار ان تمام ملتوں کو اس تضاد سے نجات عطا فرمائے کہ جو ایک طرف سے حسین ابن علی کا نام بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اوپر یزیدی نظاموں کا سایہ موجود ہے۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق حسین ابن علی، بحق فاطمہ زہرا، بحق حرمت رسول اللہ، بحق حرمت آل رسول، بحق اسماء حسنا خود، بحق اولیاء، بحق قرآن، پروردگارا امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت یمن کی مدد فرما، ان متجاوزین کو حامیوں سمیت نیست و نابود فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، پروردگار فلسطینی ملت کی حمایت فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء پروردگارہ راہ روان راہ کربلا جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص یمن میں، شام میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، لبنان میں، و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ان جوانوں کو بیداری و شعور عطا فرما. آپ سب عزیزان اپنی سلامتی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے اور تاجیل ظہور امام کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق.